سيد الأنبياء والمرسلين وفطرة السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، بل لا تكرمون اليتيم ولا تعازون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. مسائل فقہ میں آج کئی وقتوں کے وعدے کے بعد تو پہلا دن ہوگا کہ جب ابتدائی تقریر تو عنوان ہی پر ہوگی، یعنی میراث کے چند وہ مسئلے جو گزشتہ کسی تقریر میں مبہم طریقے سے بیان ہو گئے اور اس وقت یہی خیال کیا گیا کہ جنہیں ان مسائل پر عمل کرنا ہے وہ تفصیل رسالہ عملیہ میں دیکھیں گے، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ بعض لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں نے صرف انہی الفاظ پر اتفاق کر لی جو یہاں بیان ہوئے، تفصیل دیکھنے کا یا موقع نہیں ملا یا شاید فوجی میں یہ تفصیل ہی نہیں، اس کی وجہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی. تو میراث کے باقی تمام مسائل کو چھوڑتے ہوئے یہ ہے اتنا خطرناک موضوع کہ ذرا بھی اگر کسی غلط مسئلے کو چھیڑ دیا گیا تو دو چار پانچ چھ تقاریر اسی میں نکل جائیں گی، جبکہ آج کے بعد تو غالباً زیادہ سے زیادہ چھ ہی تقاریر کا موقع ہم کو ملے گا رمضان کی تعطیلات سے پہلے. تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، یہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس غلط فہمی کو دور کرتے کرتے دو چار اور مسائل کی وضاحت کی ضرورت پیش آ جائے اور پھر یہ بات بھی مکمل ہو جائے. بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ شرعاً تو مسئلہ بتانے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً یہ برا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا حق یا ضائع ہو جائے یا کسی کو اس کے حق سے زیادہ مل جائے. چاہے شرم مسئلہ دوست کی ذمہ داری نہیں کہ وہ تمام پہلوؤں کو اپنی ہر تقریر میں سمیٹے، لیکن پھر بھی موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اخلاقی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بات ذہنوں میں الجھن پیدا کر رہی اس کو حل کر دیا جائے. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہ کبھی تو ضروری کہ ہمارے معاشرے میں مسائل میراث کے بارے میں حد سے زیادہ غلط فہمیاں اور جہالتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو جان بوجھ کر ان مسائل میں زیادتی کرتا ہے صرف اپنے مفاد کی خاطر، تو غالباً گناہان کبیرہ کے عنوان پر جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو مال یتیم خانہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کی وضاحت وہاں پہ آ چکی. لیکن ضمنی طور پر ایک بات کی اور وضاحت کہ میراثی کے سلسلے میں قرآن ہمیں ایک اور اصول بتا رہا، دنیا کی بہت سی خرابیاں اس لیے بھی پیدا ہوتی کہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی، خرابی کی جو جڑ اسے وہ پہچان نہیں پاتا، ڈائگنوز نہیں کر پاتا ہے کہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی، وہ غلط چیز کو خرابی کی جڑ سمجھتا اور اسے کاٹنے جاتا جبکہ وہ خرابی کی جڑ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ خرابی اور زیادہ بڑھ جاتی کہ آپ نے اصل دشمن پہ تو حملہ ہی نہیں کیا. اب مثلا یہ جو اس وقت مہنگائی کا مسئلہ، دکاندار نے دیکھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مارجن آف پروفٹ بڑھا دو تاکہ میں اس زمانے میں سروائو کر سکوں یا عزت تو آبرو کے ساتھ زندگی گزاروں. اس نے یہ سوچا کہ قیمت بڑھانے سے مہنگائی کے دن سے میں قابو پا لوں گا، لیکن جتنی اس نے قیمت بڑھائی معاشرے میں اتنی ہی مہنگائی اور بڑھ گئی. اب اس نے پھر یہ دیکھا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو مزہ یہ شاید میرا مارجن آف پروفٹ کم ہے, میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا. اس مہنگائی کو دیکھ کے اس نے اپنی چیز کو اور مہنگا کی. اس کی چیز مہنگا ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی حد تک اپنے اپنے سورس آف انکم کو بڑھانا چاہا, وہاں سے پھر مہنگائی بڑھ گئی. تو اب کیونکہ خرابی کا صحیح ہر کسی کے پاس نہیں, ہر آدمی صرف اپنی عقل کے مطابق ایک نتیجہ نکال رہا, تو مہنگائی ختم کرنے کی جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ مہنگائی کو بڑھا رہی. یہی قرآن ان لوگوں کو پیغام دے رہا جو مال کی کمی جب ان کے گھر میں ہو جائے. ہر شخص کی زندگی میں کبھی زحمت کبھی رحمت, کبھی تنگی کبھی پراوانی نعمت الہی ہو, لیکن یہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میرے گھر میں رزق کی تنگی کیوں ہو گئی. وہ غلط سمت میں قدم بڑھاتا ہے, نتیجہ یہ کہ جتنی زحمت تھی جس سے بچنے کے لیے وہ ادھر گیا اتنی ہی زحمت اور بڑھ گئی. ہمارے یہاں تصور یہ کہ اگر مال کی کمی ہو جائے, پیسہ گھر میں نہ آ رہا ہو تو انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہوگا. قرآن بالکل اسی بات کہہ رہا ان دار فصل ابھی مرتاد سے جو آیتیں شروع ہو رہی سورہ فجر کی, جن انتہائی اہم آیتیں, ہر آیت قرآن کی اہم ہے لیکن بعض آیتیں ہمارے موجودہ زمانے پر ایسی منطبق ہوتی کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی ابھی کسی نے ہمارے حالات کو دیکھ کے ان آیتوں کو نازل کیا. ان ربک لبل مرتاد, سورہ فجر کے ابتدا میں تو قرآن نے ان اقوام کا تذکرہ کیا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. قوم آگ کا ذکر آیا, قوم سمود کا ذکر آیا, قوم فرعون کا ذکر آیا. آخری خلاصہ یہ کہ ان ربک لبل مرتاد, یعنی تاریخ بیان کر کے خدا تاریخ کا ایک اصول دے رہا کہ چاہے وہ فرعون وہ فرعون ذیل اوتاد, بڑے بڑی حکومتوں والے فرعون, یا وہ ارما ذات العماد وہ قوم ارم ہو جنہوں نے جنتیں بنا رکھی, وہ سمود الذین جابوا بالصخر بالواد, یا وہ قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں میں شہر کو بتا رکھا ہے, ان سب کا تذکرہ کر کے تاریخی اصول ان ربک لبل مرتاد, اللہ تمہاری ساتھ میں بیٹھا ہوا, جتنا بھی ظلم کرو جتنی بھی تازگی کرو اللہ نے رسی کو ڈھیلا دیا, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے عذاب کو نازل کرنا شروع کرتا. فصب علیہم ربک بصوت عذاب, آج وہ سمود اور فرعون کا ذکر کر کے کہا کہ پھر ہم نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے سروں پہ برسایا, اور فقط وہی نہیں ان ربک لبل مرتاد, تمہارا پروردگار ہر ظالم کی ساتھ میں بیٹھا, جب اس کی مصلحت ہوگی وہ اس سے انتقام لے گا, اس سے پہلے تو ظالم ترقی کرے. قرآن خود کہہ رہا آج والے گناہگار ہیں مگر جنت بنا رہے, سمود والے گناہگار ہیں مگر پہاڑوں, کیونکہ ایسی ماڈرن ٹیکنالوجی کہ آج بھی بہت مشکل, جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے غار بنا بنا کے پورے شہر بتائے تھے, اور پھر ہم بہت ترقی کرتا ہے انسان گناہوں کے باوجود. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ ساتھ میں بیٹھا لیکن اپنی مصلحت کے مطابق وقت کا انتخاب کرے گا, یعنی اللہ اور ظالم کی جب جنگ ہوگی تو اس میں اختیار ظالم کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ وہ جنگ سب جنگ چھڑتا, یہ اللہ کے اختیار میں ہے جب چاہے گا عذاب نازل کرے. اب اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ کر کے ہم جیسے چھوٹوں کا تذکرہ ہوا, پوری نسل انسانی کے لیے قصور بتائے. تم الانسان اذا ما ابتلاہ ربہ فأكرمہ ونعمہ, اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مزاج انسانی کو دیکھو, انسان کی سائیکالوجی کو دیکھو, جب اس کا پروردگار اس کو امتحان میں مبتلا کرتا یہ بتلا مبتلا ہو, جب اس کو مبتلا کیا جاتا ہے امتحان میں, فأكرمہ ونعمہ, خدا اس کا اکرام بھی کرتا ہے اسے نعمتیں بھی دیتا. ویقول ربی اکرمہ, انسان کہہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی نعمتیں نازل کی. اکرمن یعنی متکلم کے حق کے بعد اللہ نے میرا اکرام کیا, مجھے دیکھو کتنی بڑی عزت دی. واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ, لیکن جب خدا امتحان سے پرچے کو بدل دیتا, پہلا امتحان کا نعمتیں دیکھا, انسان نے بھی کہا کہ خدا نے میرا بڑا خیال رکھا, اللہ کا فضل ہے ہر نعمت ہے, لیکن جب یہ پرچہ بدلا اور مبتلا ہو فقدر رزقہ فقدر علیہ رزقہ. اب اللہ نے دوسرا امتحان لیا اور اس کے رزق نے تنگی کر دی. فیقول ربی اعانت، ابھی وہی خدا کا قصیدہ پڑھنے والا وہ خدا سے شکایت کرنے لگا ربی اعانت، میرے پروردگار نے میری توہین کی، میرے خدا نے میری انسلٹ کی، میرے خدا نے بلا وجہ مجھے ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیا. وہی زبان جو ابھی خدا کی تعریف کر رہی اتنی تیزی سے وہ اپنی بات کو پلٹ رہی، جہاں ذرا زحمت، جہاں ذرا پریشانی، جہاں ذرا امتحان، اب وہی خدا کی توہین سے اتر آئے بلکہ الزام تراشیوں پہ اتر آئے. عام زندگی کا بھی مسئلہ، انسان اتنی تیزی سے اپنی رائے کو بدلتا کہ ابھی تو زندہ باد ہے، دو دن کے بعد وہی مردہ باد ہو، اور جو آج مردہ باد ہو دو دن کے بعد وہی زندہ باد ہو رہا ہوگا. وہ جو مولا کا جملہ بھی ہے محدود برابر، کہ جب دنیا کسی، جب انسان کسی کی تعریف سے اترتا تو پیروں کی فضیلتیں بھی ان سے چھین چھین کو دے دیتا. اس کے بعد فضیلت نہیں ہے، دوسروں کی فضیلتیں وہاں سے چھین چھین کے اس کو دی جاتی. اب یہ مجاہد بھی بن جاتا ہے، اب یہ شیر بھی بن جاتا ہے، اب اس کے اندر تمام خوبیاں آ جاتی. اور جب انسان کسی سے ناراض ہوتا تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے نکال کے دوسروں کو عطا کر دی جاتی. اب اس کے اندر جو ذاتی خوبیاں اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کرتا. اور اسی طرح اگر آپ کو کبھی اجتماعی کام کرنے کا موقع ملا، ہم لوگ بہرحال سفر حج کی وجہ سے یہ تمام باتیں صرف کتابی نہیں بیان کر رہے ہیں، عملی بھی بیان کر رہے ہیں. کوئی آپ اجتماعی کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، جب تک کسی کی ذات کو کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی امتحان پیش نہ، آپ کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، آپ کی تعریفیں کی جا رہی، آپ سے بہتر خدا نے آج تک کسی کو پیدا نہیں کیا. لیکن اگر ذرا بھی اس کی زحمت کو پریشانی ہوگی، آپ سے بدتر مخلوق اس دنیا میں کوئی نہیں، شیطان کی ایک ڈگری بہتر ہوتا. قرآن کہہ رہا کہ یہ ہے مزاج انسان، ابھی ہم نے اس کو نعمتیں دی، رسی اکرمت وہ قصیدے تیار ہو گئے. میرا پروردگار تو ایسا، میرا خدا تو ایسا، اس نے تو مجھے اتنی عزت دی، اس نے تو مجھے اتنی فضیلت دی. اور وہی زبان ادھر فقدر علیہ رزقہ، ہم نے امتحان کے لیے اس کا رزق تنگ کیا، وہ اسی خدا کے خلاف گفتگو کر رہا. وہی زبان اتنی تیزی سے پلٹ رہی. چل رہا یہ تو جو کچھ بھی قرآن نے کہا، سورہ فجر اسی اعتبار سے انتہائی اہم سورہ، اس میں قرآن نے تاریخ کے حوالے سے انسان کو پہچانوایا. انسان ہے کیا؟ اگر وہ سائن بین دس جلدوں تہذیب انسانی کی تاریخ لکھی تو دس آیتوں میں سب کا خلاصہ موجود، اور اس سے پہلے یہ ہے انسان کا مزاج. اب اس کے بعد قرآن ایک اعلان کر رہا چل، مگر آخر وجہ کیا کہ مومن کو کبھی نعمتیں ملتی اور کبھی آزمائش. مومن نے تو اس کی ایک وجہ یہ دریافت کر لی کہ ربی آنند، میرے خدا نے میرے ساتھ زیادتی کی. قرآن کہہ رہا کہ مومن کو اپنے مسئلے کا یہ حل تلاش کر کے بیٹھ گئے، اس نے تو ڈائگنوز کر لیا کہ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے، اللہ جو ہے وہ میرے خلاف ہو گیا، اللہ میرا دشمن ہو گیا، اللہ جو ہے وہ مجھ سے زیادتی کر رہا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے چل رہا، ہرگز ایسا نہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری پریشانیوں کی وجہ کیا. چار بجے قرآن نے بتائی چل اللہ کو فرمون الیتیم، پہلی خرابی یہ ہے کہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی فکر نہیں کرتے. وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کے مال کو ایک لقمہ بنا کے حلف کر جاتے. وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت تمہارے دل میں بہت زیادہ. اب دیکھیے جو چار چیزیں قرآن نے بتائی، چاروں کا تعلق مال سے. اس میں نماز کی بات نہیں، اس میں روزے کی بات نہیں، اس میں تلاوت قرآن کا مسئلہ نہیں، چاروں کا تعلق مال سے. یتیم کا حق ادا نہیں کرتے، مال. مسکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے، مال. میراث کو عقلا لمبا، آہستہ آہستہ بھی نہیں کھا رہے بلکہ ایک نوالا بنا کے حلف کر جاتے ہو، مال. تو ایک بودن مالا حکم جمع، مال کی محبت ہے، مال. چاروں خرابیوں کی وجہ قرآن نے مال بتائی، کہ مالی معاملات میں کہیں خرابی، یا میراث کا مسئلہ، یا یتیم کا حق کا مسئلہ. یتیم کا حق الگ چیز ہے، میراث الگ چیز، یہ تو الگ الگ باتیں. میراث وقت یتیم ہی نہیں
بلکہ بالغ افراد کا حق بھی ضائع کیا جاتا تو یتیم کا مسئلہ الگ ہے، میراث کا مسئلہ الگ ہے. منطق کی زبان میں یہ کہا جائے کہ یتیم اور میراث میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے. بہرحال یتیم کا تو ہر مال میراث ہے، لیکن ہر میراث یتیم ہی کی نہیں ہوتی، بالغ افراد کی بھی میراث ہوتی. تو چار خرابیاں قرآن نے بتائیں، چاروں مالی خرابیاں. البتہ یہاں پہ جنت و جہنم کا تذکرہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی پھر جنت میں جانے کے لیے تو نماز ضروری نہیں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق کی تنگی کیوں آتی، تنگی ہے رزق کا اہم ترین ذریعہ. چار چیزیں بتائی جا رہی اور چاروں کا چاروں مال سے. اور تین باتوں کے بعد چوتھی بات تو قاعدہ کلی بنی. تین باتیں خصوصی مسئلے، یتیم کا حق رقص کیا، میراث والوں کو ان کا حق نہیں پہنچایا، یتیم کا مسکین کا حق ادا نہ کیا. لیکن ایک قاعدہ کلی اس کے بعد کہ خلاصہ یہ کہ بھون نالا ابن جمع، مال کی محبت تمہارے دل میں جمی ہوئی، ابن جمع. اب یہ اردو والا جمع نہیں، لیکن اس کا مطلب وہی نکل رہا یہ اردو والے جمع کا، کہ محبت تمہارے دلوں میں راسخ ہو گئی، جمی ہوئی محبت. عجیب بات، ہم یہ سمجھتے کہ جس طرح سے بھی لوٹے سوٹے اور مال کو جمع کرے ہمارے گھر میں مال بڑھے گا. اور قرآن بالکل الٹی بات بتا رہا کہ تمہارے پاس رزق کی تنگی اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے الٹے سیدھے طریقے سے مال جمع کرنا شروع کر دیا. لیکن وہی بات جو مثلاً میں مہنگائی کی مثال دے رہا کہ ہم نے جس چیز سے سمجھا کہ مہنگائی ختم ہو، ارے جب دکاندار نے قیمت بڑھائی تو وہ تو اور زیادہ مہنگائی بڑھانے کا سبب بن گیا. یہی مسئلہ ہمارا، ہمارے گھر میں پیسے کی کمی آ گئی. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ کیونکہ ہم حلال حلال بہت کرتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں پیسے کی کمی. اس طرح سارا معاشرہ بیٹھی گنگا سے ہاتھ ہو رہا اور حلال و حرام کے امتیاز کو بھلا چکا. تم بھی ویسے بن جاؤ تو تمہیں وہ زحمت نہیں ہوگی جو اس وقت پیش آ رہی، حلال کی وجہ سے جو سوکھی روٹیاں مل رہی. دیکھیے ہر وہ آدمی جو حرام کی جانب جاتا یہی سوچ کے جاتا کہ میں بے وقوف بن رہا ہوں، معاشرے سب حرام کما رہے ہیں، میں حلال کے چکر میں ہوں تو نہ اپنی ضروریات پوری کر پا رہا ہوں، نہ اپنے بچوں کی خوشی پوری کر پا رہا ہوں، نہ میرے گھر والے معاشرے دوسروں کے معیار کی زندگی گزار رہے ہیں. تم بھی حرام پہ چلو. اور قرآن نے کہا کہ بس یہ وہی الٹا چکر چل پڑا، جتنا جتنا تم حرام پہ جاؤ اتنا اتنا رزق کی تنگی گھر میں آتی چلی جائے گی. اور تم حرام کی جانے پڑے کہ بھائی اتنا حرام کمانے سے بھی فائدہ نہیں ہوا، اور حرام کماؤ، اور حرام کمایا ادھر اتنی ہی تنگی اور بڑھتی چلی گئی. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ یہ مسئلہ علت و معلول کا مسئلہ، یہ مسئلہ کاز اینڈ افیکٹ کا مسئلہ. کہ ہم نے یہ سوچا تھا اور مثال اگر کہ یہ مثال تو غلط، ہم نے یہ سوچا کہ گرمی اس لیے لگ رہی ہے کہ پنکھا مثلاً کم ہے اور ہم نے پنکھا بڑھایا اور گرمی بڑھ گئی، اور پنکھا بڑھایا اور گرمی بڑھ گئی. یہی قرآن یہاں اصول بتا رہا کہ تم سمجھے کہ میں نے ابھی اتنا مال جمع نہیں کیا اس لیے گھر میں کمی، اور حرام کی جانب گئے اور تنگی بڑھ گئی، اور حرام کی جانب گئے اور تنگی بڑھ گئی. غرض یہ کہ مرتے دم تک یہی رہے گا، موت آ جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ کل وکیزا دکھ کا دن ارض و دکن دکھتا وہ جہاں ارب کو قبل مانے کو سفل سفا وہ جیا یوم دن بے جہنم یوم دن جیسا دکھ کر ان انسان وہ ان لہو سکھا. قرآن نے چار خرابیاں بتائیں، وہ تو ہی کون المالا حکم جمع، مال کی محبت آخری خرابی. کہا کہ ہوتا رہے گا یہی سلسلہ یہاں تک اذا دکھ ارض و دکن دکھتا وہ پھر آ جائے گا جب زمین کو ہلایا جائے گا اور ہلا کے ریزا ریزا کیا جائے گا. وہ جا رب تھا بل ملک کو سبن سب تھا اور پھر تیرا پرور نگاہ اور ملائکہ پتار پتار بنا کے آئیں گے. وہ جیلیا جو میں دن پہ جہنما اور اس دن جہنم کو گھسیٹ کے تمہارے سامنے لایا جائے گا. یو میں دن یا تصد کرو انسان، اس دن انسان کو احساس ہوگا، اس دن حقیقت ظاہر ہوگی. یارے وہ جو ہم حرام کی جانب جا رہے تھے پیسہ بڑھانے کے لیے، یا تصد کرو انسان، اس دن انسان کو پچھتاوا ہوگا. ان لہو ذکر، مگر اس وقت تک معاملہ انسان کے کنٹرول سے باہر جا چکا ہوگا. تو مال بڑھانے سے رزق نہیں بڑھتا، یہ قرآن اصول بتا رہا. مال بڑھانے سے گھر کے اندر رزق کی تنگی دور نہیں ہوتی. ہم نے غلط سمجھا کہ جتنا مال بڑھاؤ اتنی آسانی اور آسائشیں ہوں گی. قرآن نے کہا کہ تم نے بیماری کا الٹا علاج نکالا، تم نے تو وہ علاج نکالا جو بیماری کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا. اب دیکھ لیجیے آج کا انسان اسی کشمکش میں زندگی گزر رہی کہ جتنا وہ حرام کی جانب جاتا تھا اتنا ہی اس کے گھر میں اور کمی ہو جاتی. چنانچہ جو جملہ بزرگوں کی زبان پہ کبھی آتا بھی کہ آج سے 30 سال پہلے کے 500 کی تنخواہ بہتر برکت تو تھی, آج 5000 تنخواہ ہو گئی, 10 گنا تنخواہ بڑھ گئی, لیکن برکت ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہو گئی. یہ وہی ہے جو قرآن بتا رہا کہ چونکہ تم خرابی پر جو حل تلاش کیا وہ خرابی کا حل نہیں ہے, وہ خرابی کا سبب اور اس سے زیادہ خرابی بڑھتی چلی جا رہی. اب یہ تو ایک تمہید ہوئی. اس میں خصوصیت کے ساتھ قرآن نے دو باتیں میراث کے بارے میں ڈال دی. میراث اور میراث کے بارے میں جب وہ گناہان کبیرہ یتیم کے مال کا تذکرہ ہوا اس وقت یہ جملہ بھی عرض کر دیا گیا کہ میراث کے گناہ میں خرابی زیادہ یہ بھی کہ مثلاً قرآن نے کہا مسکین کا حق نہیں دیتے, یہ بھی ایک گناہ. مال سے محبت کرتے ہو اور حرام کی طرف جاتے ہو وہ بھی ایک گناہ. مگر اس میں اور میراث میں فرق کہ باقی جو گناہ اس میں انسان مجرم بنتا ہے فقط ایک چیز پر, میراث کے مسئلے میں ڈبل مجرم بنتا ہے. کیونکہ میراث کے مسئلے جب کبھی زیادتی ہم کریں گے تو کسی ایسے ہی آدمی سے کریں گے کہ جس سے ہمارا صلہ رحمی کا رشتہ واجب ہو. میراث ملتی ہی ان رشتے داروں کو کہ جو انسان کے رحم کے دائرے میں آتے ہیں. ایک لفظ رحم ہے جو اردو میں پتہ نہیں کیوں اس مفہوم میں نہیں آ سکتا جو عربی اور فارسی میں. رحم یعنی خونی رشتہ. میراث تو ملتی ہی خونی رشتے داروں کو, اور کوئی میراث لے ہی نہیں سکتا مرنے والے, مگر یہ کہ بہت ہی شاذ اور نادر کیسے تھے. تو اب جب میراث میں گناہ ہوگا, ہم نے جھوٹ بول کے یا خوراک کر کے کسی کا مال کھا لیا, اس میں ایک گناہ مال کھانے. میراث میں اگر ہم نے اپنے بھائی کا یا بہن کا یا باپ کا یا ماں کا اس بار وقت کر دیا تو ڈبل گناہ ہو. ایک گناہ تو وہی جو مال حرام آیا, اور دوسرا یہ کہ جو صلہ رحیم اسلام میں واجب اس کی مخالفت بھی ہو. رشتے دار پر کیے جانے والے ظلم عام مومن کے مقابلے میں ڈبل گناہ مانا گیا, اور والدین پر کیا جانے والا گناہ رشتے دار کے مقابلے میں ڈبل مانا گیا. وہی ایک عام مومن کو مارا جائے, رشتے دار کو مارا جائے, معاذ اللہ اپنی ماں کو مارا جائے, آپ وہی ہاتھ ہے جیت برابر کی واجب, مگر اخروی سزا تینوں سلسلے میں بالکل الگ الگ. تو میراث عام حقوق کے مالی کے گناہ کے مقابلے میں ڈبل گناہ. یہ تو ہوئی ایک اور بات. اور اس سلسلے جو آخری تمہیدی بات وہ یہ کہ اسلام نے بدترین گناہوں میں سے گناہ وقت کا تھا. وقت بڑے سخت گناہوں میں سے گناہ, یعنی وقت ایک ایسا گناہ ہے جس کو اگر میں بہت ہی مختصر بیان کروں تو یہ کہ اسلام نے حرج ایک ایسی مجبوری مانی گئی جس کی بنا پر مومن پر بہت سے حرام ثابت ہو جاتے, بہت سے واجبات معاف ہو جاتے. حرج حرج کسے کہتے ہیں؟ یہاں کے کئی گروپ سے بھی آیا اور اس کے علاوہ تفصیلی گفتگو سلح دفاع میں ہو چکی. مگر غصب کا گناہ اتنا بڑا کہ اگر حرج بھی ہو رہا تو غصب کا گناہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتا. حرج ایک چیز ہے اسلام میں باہر آ, مگر ہم پر خون تو واجب اور اتنی بڑی رقم ہے کہ ہم دے تو سکتے. 10 لاکھ روپئے خون سے نکالنا ہے اور 10 لاکھ ہمارے پاس ہے, مگر مکان ہے, گاڑی ہے اور کاروبار میں پیسہ لگا ہوا. بہرحال دینا چاہیں تو دے سکتے لیکن حرج ہو جائے, یعنی بالکل انسان ڈھہ جائے, زمین پہ گر جائے, جھوپڑی میں جا کے رہے, کاروبار ختم, گاڑی چھینی, مکان چھینا, یہ حرج اسلام نے کر دی. حرج تم فی الحال ماں وکیل سے جا کے توبہ کرو, قسطیں لگواؤ, پیمنٹ کا طریقہ کار طے کرو, مگر فوراً دینا واجب نہیں. رد مظالم یہی مسئلہ کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا, پیسے ہیں واپس کرنے کے, لیکن حرج ہو رہا, آہستہ آہستہ واپس کرو. اور کئی مقامات کفارے, بہت سارے روزے باقی, پتا نہیں کتنے لاکھ تک کفارہ بن گیا. دینا چاہے تو عورت اپنے زیور بیچ کے اور مرد اپنے مکان بیچ کے دے سکتا, لیکن یہ حرج. آہستہ آہستہ کفارہ دو, اور اگر اس میں ادائیگی نہ ہو اور مر گئے تو یہ ہے مقام حرج. لیکن بس بس میں اگر حرج بھی ہو رہا تو بس والی چیز کو واپس پلٹانا جس کی سب سے کلیئر مثال. پھر وہی ڈر کہ کہیں موضوع نیراج سے غضب سے میں چلان لگا جائے, اس لیے ایک ہی مثال دیتا ہوں. یہ بتائے بغیر کہ یہ کس مرضی کا فتویٰ, مشہور فتویٰ یہ 90% مراجع ہے. اس کی جو مسئلہ اسی کتابوں میں کہ ہمارا جہاز ہے پانی کا کارگو سے, اور اس کے اندر ہم نے ایک قربہ لگایا ہے غصب سے اور جہاز سامان کر اپر چلے کے اندر گزار کا قربہ, جہاز کی مالیت کئی لاکھ, پورا سامان سے لگا ہوا ہے کروڑوں کا معاملہ. گناہ جو ہے غصب کا گناہ, جیسے ہی توبہ ویسے ہی چیز کو واپس پلٹانا, یعنی چیز کا واپس پلٹانا ہی توبہ. اب اگر یہ کہے پروردگار اتنی مہلت دے دی کہ میرا جہاز ساحل پر پہنچ گیا, میں تیار ہوں, یہ قرضہ بھی واپس کروں گا, اس کی اجرت بھی دوں گا, اس پر حاضری بھی کروں گا, حرام ہے. اتنی دیر کہ کئی مسئلہ 90% علماء کہ یہ قرضہ نکالو, جہاز ڈوبتا ہے تو پورا جہاز ڈوب جائے, سامان ڈوبتا ہے تو پورا سامان ڈوب جائے. اس لیے کہ لا حرمت علی مال الغاصب, اسلام میں غاصب کے مال کو کوئی احترام نہیں. تم نے غصب کیا, غصب کی چیز کو اسی منٹ واپس کرنا لازم, چاہے اس کی خاطر تمہیں حرج میں مبتلا ہونا پڑ رہا کہ 10,000 کے قرضے کے خاطر 10 کروڑ کا نقصان ہو رہا. ہر جگہ اسلام نے اس کا خیال رکھا, خمس میں خیال رکھا ہے کہ حرج نہ ہو, کفاروں میں خیال رکھا ہے کہ حرج نہ ہو. بس جملہ رہا کہ لا حرمت علی مال الغاصب, غاصب کے مال کا اسلام نے احترام ہی نہیں. 10 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, وہ قرضہ آپ واپس لا سکتے ہیں. یا جیسے دوسری مثال, یہ سب مشہور فصلیں جو زیاد میں مراجع میں کبھی اختلاف ہو جاتا, میں نام بھی اس لیے نہیں لے رہا کہ ابھی اس کو آپ پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اپنے مرضی کا فتویٰ معلوم نہ کرو, لیکن مور اور میں تقریباً سب کا نظریہ یہی, کچھ تھوڑا بہت جزیات کے اختلاف. پہلے زمانے میں مکانات بنائے جاتے تھے جن بنیادوں پر اس میں مطلب لکڑیاں رکھی جاتی ہیں, جیسے آج کل یہ پلر وغیرہ ہوتے ہیں. اب ہم سبھی لکڑی پر مکان بنا چکے, پورا مکان پڑا, وہ لکڑی جو ہے بنیاد میں موجود. غصب کا گناہ فوراً واپس کر, ہم وہ لکڑی نکالنے جائیں گے, ہمارا 3 منزلہ مکان ڈیمالش ہو کر رہ جائے گا, ڈھہ جائے گا, ختم ہو جائے گا. باقی خمس, خمس اگر اس لکڑی پہ خمس واجب ہے اور لکڑی بھی خمس دینا حرج, معاف کر دیا اسلام نے, اس کا الٹرنیٹ یعنی اس کے پیسے دے دو. غصب میں پیسے دینے سے کام نہیں چلتا, اگر وہ چیز موجود ہے وہی چیز واپس کرنا پڑے. یہاں تک اجازت نہیں کہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے بدلے ہم نئی گاڑی لا رہے ہیں. اگر سیکنڈ ہینڈ گاڑی تمہارے ہاتھ میں تو مومن کا اصل حق اس کا مال, ریپلیسمنٹ اس کا حق ہی نہیں, یہ اس کی چیز ہی نہیں. ہاں اگر جو غصب تم نے کیا وہ چیز ضائع ہو جائے, پھر ایک مسئلہ چلتا کہ اس کا متبادل دینا ہے بجلی یا بھی. لیکن اگر وہ چیز موجود تو چاہے 1955 کا ماڈل تھا اور آپ اسی گاڑی کا 1990 کا ماڈل دے رہے ہیں, اگر اس کی گاڑی موجود صحیح واپس کرنا ہے, اس سے بہتر بھی واپس کرے تو کام نہیں چلے. مصالحہ سے غلط چیز, وہ ایک غلط مسئلہ, لیکن مسئلے اصل مسئلہ یہ, اب ہماری 3 منزلہ بلڈنگ کے لیے گری جا رہی فقط لکڑی کے چند ٹکڑوں, اس کو اردو میں شہزیر کہتے ہیں, وہ جو شہزیر ہے ان کو بنیاد سے نکالنے جائے پوری بلڈنگ گر جائے. گر جائے, لا حرمت علی مال الغاصب, غاصب کے مال کا احترام نہیں. جس غصبی چیز پر غاصب نے دوسری چیز قائم کی ہے اس کا کوئی احترام نہیں, یہ اسلام کا مسئلہ ہے غصب کے بارے میں. اور کسی بھی مالی معاملے میں اسلام اتنا سخت نہیں. اصول فقہ کی کتاب میں یہ تفصیل آ چکی ہے کہ حرج کہاں کہاں تک مسائل کو بدل دے گی, مگر حق اتنا بڑا گناہ اس کے اندر سوائے, اچھا اس مسئلے میں بھی 2 ایکسیپشن ہیں, سوائے اس سے کہ اگر جان جا رہی ہے تو پھر مسئلہ بدل گیا. کہ مسئلہ وہ کارگو شپ جو ہے, اگر ہم نے وہ پرزا نکالا تو جہاز تو ڈوبے گا, اس کے اوپر حملے کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے. پھر اس صورت میں ان کی جان بچانے کے لیے مسئلہ ذرا بدلا, لیکن وہ بھی اگر لائف بوٹ وغیرہ کے ذریعے بچ سکتے ہیں تو پھر ان کا خیال بھی نہیں کیا جائے. یا یہ ہے کہ دوسرے کا مال تو شپ ہے, غاصب کا مال ہے دوسروں کا, پھر وہاں پہ دوسروں کے مال کو بچانا, لیکن خود غصب کا گناہ کتنا بڑا. پیغمبر کی حدیث کہ اگر کوئی ایک بالغ کسی کی زمین کو غصب کرے تو قیامت میں اس زمین کو اس کے گلے میں سو بنا کے ڈالا جائے گا. توضیح المسائل وقت کے تہتر کی سب سے پہلی حدیث, پہلا ہی مسئلہ اس میں یہ حدیث موجود. میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ جب ہر ایک کسی حدیث کو کوٹ کرے مستحد عالم, وہ حدیث انتہائی معتبر ہوگی. تو یہ ہے وقت کا گناہ. میراث میں عام طور پر وقت کا گناہ ہوگا. میراث بخشی کا دوسرا نام, ابوا بڑے بیٹے کا حق. وہ قرآن اگر کسی اور کے پاس چلا گیا وقت نہیں, یہ قرآن کا وقت. ابھی آپ نے سنا کہ 1955 کے ماڈل کی گاڑی کے بدلے 1990 کی گاڑی دیں, وہ اسلام جائز نہیں قرار دیتا. یہ بھائی جو عمان اس کا ہے وہی واپس کرنا, اس سے بہتر بھی وہ نہیں کہ اس کی چیزیں وہ دے. اپنی چیز دینے کا حکم اسلام نہیں دے رہا, اور اگر اپنی بہترین چیز دو بھی تو دیتا جب تک کہ اس پر اس کو راضی نہ کرو. تو میراث میں کرا دیجیے کہ عام طور پر میراث کے ساتھ ودو کرا دیا. ایک تو رشتے دار پاس جاتا ڈبل گنا, اور اب تو گنا ساتھ میں آتا کیونکہ میراث عام طور پر مکانات میں ہوتی, گاڑی میں ہوتی, زیورات میں ہوتی, کپڑوں میں ہوتی. یہ سب وہ چیزیں جو وقت کی تاریخ میں آتی. ہاں پیسے میں ذرا وقت کی تاریخ پوچھیے, کیونکہ پیسہ گھومنے والی چیز. قرآن نے بھی جو بتایا کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا نقصان ہے, اس کے ساتھ رحم کا مسئلہ, اس کے ساتھ رقص کا مسئلہ. اور رقص کا مسئلہ آپ نے سن لی کہ اگر وہ میراث کا مکان اسی کو ترقی دے کے آپ نے عالیشان کوٹھی بنا لی, وہ کوٹھی گرائی جائے اگر ضرورت پڑ گئی, کیونکہ میراث کے ساتھ رقص خود بہت. رقص یعنی وہ جو اصلی چیز ہے وہ بہرحال وارثوں کو واپس پلٹانا ہے, اس کا متبادل نہیں چلے گا. مطالعہ سے الگ بات, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن وارث کو اس بات پہ اڑ جانے کا حق ہے, اور اگر وارث دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تو اس کی طرف سے مصالحت بھی کون کرے. یہ بھی ایک بڑا وسیع مسئلہ. اس اعتبار سے میراث کے مسائل کو بڑی توجہ سے سنیے. اس میں بعض ایسی اصطلاحات آتی کہ یہ اصول فقہ کی کلاس میں اگر کبھی آتے مسائل تو زیادہ اچھا ہوگا, اس لیے کہ بیان کرنے والے کو ایک اطمینان ہوتا کہ اگر میں کچھ خشک بات بھی چھیڑ بیٹھا تو وہاں تو لوگ آتے ہی اس معیار کی گفتگو سننے کے لیے. اس مجمعے میں مجھے معلوم کہ بیچارے مستضعفین لوگ آتے ہیں کہ کچھ مسائل سننے کو مل جائے, مگر اس لیے تو نہیں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ اور زحمت ڈال دی جائے. اس لیے میں خود بہت زیادہ ڈرتے ڈرتے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ ایسی بات کرنے کا فائدہ کیا کہ سننے والوں کی سمجھ مسئلے کا حل نہ آئے کہ آخر یہ مسئلہ اسلام میں کیوں رکھتا ہوں. دیکھیے اگر آپ کو مسئلے کی وجہ پتہ چل جائے تو مسئلہ سمجھنا آسان. پھر بھی میں بہت ڈرتے ڈرتے میراث یہاں تک بات پہنچی ہے, فقط اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں ایک جو آگے کوئی تو مسئلہ بچ, اس کی خاطر کچھ زحمتیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. لیکن 30 منٹ کی تقریر نے یہ بتا دیا کہ شاید آج آپ کو اتنی زحمت نہ ہو. آج تو سیدھے سادھے مسئلے, اب سن لیجیے وہ سیدھے سادھے مسئلے. ان مسئلوں کی خاطر قرآنی دو باتوں کی تکرار ہو جائے گی درمیان مسائل میں, مگر معذرت خواہوں کیونکہ اگر وہ باتیں آپ لوگوں کو بالکل پکی پکی یاد ہوتی اور مجھے اطمینان ہوتا تو میں اس کو نہ دوہراتا, لیکن یہ اطمینان مجھے نہیں ہے, اس لیے بیچ میں کہیں پہ اس کی ضرورت پڑے. اب ابتدائی مسئلہ میراث, مرنے والے کا جتنا بھی مال ہے اس کی اس کے وارثوں میں تقسیم. یہ ہے میراث کی میراث کا مطلب. اب مرنے والے کے مال سے مراد کیا ہے؟ وہ سارا مال جو زندگی میں اس نے حاصل کیا, اور وہ مال جو زندگی کے بعد ملا مگر اس کے ملنے کا سبب مرنے والا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار مرنے والے نے کیا, پرافٹ آ گیا ہے لیکن ہاتھ میں نہیں آیا, پھیلا ہوا. اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اس پرافٹ کو جمع کیا. یہ مال اگر کے مرنے کے بعد آیا, لیکن کیونکہ اس کا سبب جو وہ تو مرنے والا خود ہے, اپنی زندگی میں جو اس نے مال کو پھیلا دیا, یہ انویسٹ کیا. اچھا یہ مسئلہ ہماری فقہ میں بڑا اہم مسئلہ بنتا جو آپ کی اتنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, اس کی مثال سنیے. مرنے والا مر گیا اب اس کی جو دیت ملی، دیت تو اس کی موت کے بعد بھی ملے مگر وہ اس کی میراث میں شامل ہے. اس لیے یہ دیت کا سبق تو خود مرنے والا تھا اپنی زندگی میں. مرنے والے جو اگیائے مواد کیا، اب چاہے وہ اس کے مرنے کے بعد ہاتھ میں آئے مگر سبب وہ تھا، یہ بھی اس کی میراث میں شامل ہے. اگیائے مواد خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے ہمارے آپ کے سامنے آ گئے، کیونکہ توہین میں اس کا ذکر ہی نہیں. اگیائے مواد کا مطلب یہ کہ کائنات کی وہ چیز ہے جنہیں اللہ نے بالکل آزاد پیدا کیا. ہر مومن کو حق ہے کہ اس پہ وہ قبضہ کر سکتا ہے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے. اس میں زمینیں آ جاتی ہیں، اس میں پانی آ جاتے ہیں، اس پانی آ جاتے ہیں، جتنے بھی پانی ہے، جھیل اور چشمہ اور دریا اور نہر، اس میں دانے آ جاتی ہیں. یہ مائنڈ ہے سونے کی کان اور چاندی کی کان اور کوئلے کی کان، اس میں تیل اور سنکیت کے ذخائر آ جاتے ہیں، اس میں جانور آ جاتے ہیں. شکار کرنے کی اجازت ہے اسلام میں، سوال یہ ہے کہ کس کسی مسئلے کی روح سے جائز ہو، یہ اہیائے مواد کے اعتبار سے جائز ہو. وہ جانور جو بالکل آزاد، جس کا دل چاہے اس کے اوپر قابو پا سکتا، وہ زمینیں جو بالکل خالی پڑی ہیں جس کا دل چاہے اس پہ قبضہ کر سکتا. البتہ حق اپنی جگہ مگر اس کی چھ شرطیں، وہ جب یہ بات آئے گی تب آپ سنیے گا. اہیائے مواد کی چھ شرطیں تو خیر وہ بات نہیں، لیکن ان شرطوں کے ساتھ. اب ایک آدمی سمندر میں جال ڈالا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، کوئی مچھلی اس جال میں نہیں پھنسی اور وہ مر گئے. اس کے مرنے کے ایک گھنٹے کے بعد اس نے مچھلیاں آ گئی. اب یہ وہ مال ہے جو مرنے والے کی موت کے بعد حاصل ہو، لیکن جال کیونکہ وہ بچھا کے گیا اس لیے اس کا مالک مرنے والا کہلائے گا. وہ آدمی نہیں تھی جو جال کو سمیٹ رہا، بلکہ اس کا مالک مرنے والا ہی کہلاتا. یہ مسئلہ ایک اور طرح سے ہمارے یہاں بڑا اہم بن جاتا کہ مرنے والے کا مال کہیں انویسٹ یا کسی کاروبار میں، وارثوں نے مال کو کھینچا نہیں، کسی طرح رہن دیا، مگر چار وارث اپنے اپنے کام کرتے رہے. ایک وارث خاص اس دکان کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس نے اس کاروبار کو آگے بڑھایا. اب جتنا بھی بعد میں اس سے پروفٹ ہو، وہ وارث اگر یہ کرے کہ مرتے وقت مرنے والا جو مال چھوڑ گیا اس نے سب کا حصہ، اس کے بعد تو میں نے کمایا، اس میں تو میرا حصہ ہونا چاہیے، تو یہ بات غلط ہے. لیکن یہ مطالبہ ہوگا کہ بھائی باپ کے دکان 10 لاکھ کی چھوڑ کے گیا، پھر اس کے بعد ہم نے تفصیل نہیں کی آج یہ 50 لاکھ کی ہو گئی. وہ اپنے بھائیوں سے کہے گا بھائی تم تو اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، تم ملازمت میں چلے گئے، تم باہر نکل گئے، تم دفتر بن گئے، دکان تو میں نے اس کو ترقی دی اور اتنا اسٹیبلش کیا. یہ مطالبہ اسلام مانے گا یا نہیں مانے گا یہ اپنی جگہ بحث، لیکن یہ اس کی ایک مثال کہ مرنے والے نے اگر کوئی چیز شروع، اس کے سبب سے جو مال آیا وہ بھی مرنے والے کے مال میں شامل ہو. ہاں اس میں علماء جا کے پھنس گئے مسئلے کہ اگر مرنے والے کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا، جان بوجھ کے، تو شیعہ فقہ کے مطابق قاتل کی گردن اڑاؤ یا اسے معاف کرو. وارثوں نے توڑ پھوک پہن کے اس سے دیا لے لی. اب یہ دیا مرنے والے کے مال میں ہے یا نہیں، کون سا دیا؟ قتل عمد کا دیا، کیونکہ اصولاً مرنے والا دیے کا انٹائٹل ہی نہیں تھا. اس کا حق تو یہ تھا کہ یا قاتل کو مارا جائے یا معاف کیا جائے. یہ دیا تو وارثوں نے اپنی عقل مندی اور حکمت کا توڑ پھوک کر کے اور قاتل پہ دباؤ ڈال کے وصول کیا. دباؤ سے مطلب غیر شرعی دباؤ نہیں، اسے سمجھا کے گزار کے اس کو لالچ دے کے. تو ہماری فقہ کے اعتبار سے مرنے والے کا حق قتل عمد سے پیسہ ہے ہی نہیں. وارث کہیں کہ یہ تو ہم نے کمایا، لیکن نہیں، کیونکہ سبب تو وہی قتل ہے جو مرنے والے کی زندگی میں واقع ہوا، یہ بھی مرنے والے کا مال. ورنہ یہ بڑا اختلافی مسئلہ، کبھی کوئی مرضی آ کے یہ فتوا دے بھی دے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس نے کوئی غلط فتوا دیا یا بتانے والے نے غلط مسئلہ بتایا. قتل خطا کی دیت وہ تو مسلمن مرنے والے کا مال، کیونکہ قتل خطا میں قاتل کی ذمہ داری دیت ہے. لیکن قتل عمد میں جو دیت ملے وارثوں کی مصالحہ، یہ وارث کا حق مانا جائے گا یا مرنے والے کا حق؟ یہ بحث تھی، ختم ہو گئی بحث. آغاز کوئی اور امام خمینی کے نزدیک کہ نہیں، جو بھی آپ نے عقل مندی کی چالاکی کی ڈسمس کیا، کمپرومائز کیا، اس کی ریزن تو مرنے والے کی زندگی، اس کی زندگی گئی ہے، اس سے آپ نے پیسہ کمایا، اس لیے یہ بھی میراث میں شامل ہو جائے گا. خیر خلاصہ یہ کہ جو مال بھی مرنے والے کو ملے، چاہے زندگی میں چاہے موت کے بعد وہ سب قصر میراث ہے جو وارثوں میں تقسیم ہو. آپ وہ ایک الگ چیز کہ مرنے والے کی موت کے بعد اس کی میت تو کوئی زخمی کر دی, وہ مال مرنے والے کا مال نہیں ہے, اس لیے میراث میں شامل نہیں, وہ اسی لیے اس سے نکل گئے. اب یہ جو میراث ہے یہ تقسیم ہونا شروع ہو, پہلے قرض ادا ہوئے, اس کے بعد جو بچ گیا مرنے والے کی وصیت پہ عمل ہوا ایک تہائی, پھر جو بچ گیا اس میں اگوا بڑے بیٹے کے لیے نکال کے رکھا گیا, جو دیت مرنے والے کو ملی ہے وہ اس کے باپ کے رشتے داروں کے لیے یعنی ددیال والوں کے لیے نکال کے رکھی گئی, اور اب جو بچ گیا وہ تمام وارثوں اسی تقسیم کے مطابق جو اسلام نے بتائی ہے دے دیا جائے گا وارثوں کو, اور اس کا چارج اس کتابچے میں موجود ہے کہ جو آپ تک پہنچایا گیا. یہاں تک کی بات کو شاید تین چار دفعہ دی تھی اور یہیں پر جاتی ہے بات, لیکن اب یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. اب اس کے اندر باقی ساری چیزیں تو فی الحال بیان نہیں ہو سکتی ہیں کہ قرضوں سے کیا مراد ہے, وصیت کی تفصیلات ہگوا جو ہے اس کی ذرا وضاحت کرنا, کیونکہ یہ ایک نیا مسئلہ کچھ لوگوں کے لیے بن گیا. ہگوا جو اس کے بارے میں بعض علماء ہگوا بڑے بیٹے کو ملتا ہے باقی وارثوں سے ہٹ کر. اب یہ ہگوا کیوں اسلام نے دلوایا بڑے بیٹے کو, ہم کیونکہ کیوں اور کیا اور کس لیے کے مکلف ہیں, رائے ہماری ذمہ داری نہیں, ہماری ذمہ داری یہ حکم خدا ہے عمل کرنا, کیوں عمل کرنا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں. لیکن بعض ذہنوں کو مطمئن کرنے کے علماء اپنے اندازوں سے جواب دیتے, کسی عالم نے کہا کہ یہ ہگوا جو یہ اس لیے بڑے بیٹے کو دلوایا گیا کہ اس پر اسلام نے بعد کے قضا نماز اور روزے کا بوجھ تو ڈالا یہ اس کے بدلے میں. لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر کا آخری جملہ یہی استعمال کیا, یہ بات 100% صحیح نہیں, نفیاً اور اثباتاً دونوں جگہ یہ قانون ٹوٹتا. کبھی ہگوا ملتا نماز نہیں پڑھنا پڑتی, جیسے اگر مرنے والے کا بڑا بیٹا پاگل ہے, کیونکہ پاگل ہے اس لیے وہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتا, پڑھے گا بھی نہیں, لیکن ہگوا اسے ملے. اب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ہگوا نہ ملے. اچھا بڑا بیٹا پاگل تو مرنے والے کی نمازیں کون پڑھے؟ بعض علماء نے کہا پھر یہ نماز کافی کوئی نہیں پڑھے, لیکن ہگوا اسی بڑے بیٹے کو دلواؤ. بعد نے کہا اس کو نکال کے جو اب جو دوسرے نمبر کا بیٹا ہے نمازیں اسے پڑھنا, مگر ہگوا تو اسی پاگل کو ملے, پاگل ہے مگر اتنا پاگل بھی نہیں ہے کہ ہگوا نہ مل سکے مثلا. تو اب دیکھیے خصوص کہ ہگوا مل رہا نماز نہیں, اور کسی نے ایک وہ فتویٰ بھی آ جاتا جس کا ہمارا موجودہ معاشرہ بڑی بےچینی سے انتظار کر رہا کہ کوئی ایک مرجع یہ فتویٰ دے. باپ مراجے کہتے ہیں کہ باپ کی جو نمازیں جان بوجھ کے پیدا ہوئی وہ بڑے بیٹے کو پڑھنے ہی نہیں, یہ بے نمازی باپ. آج کل کے مراجے کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ بے نمازی کی بھی نمازیں پڑھنا, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی مستحق مل جائے احتیاط واجب کی بنا پر اگر ہوئی کا مقدم سے اس کی جان چھوٹ سکتی, لیکن فی الحال تو یہ فتویٰ کسی کا نہیں, لیکن گزرا ہے یہ فتو تو جو بے نمازی باپ اس کی نمازیں نہیں پڑھنا پڑے بیٹے کو, چاہے وہ پاگل نہ ہو عقل مند ہو مگر ہگوا اس کو ملے. تو پتا چلا کہ یہ جو بعض علماء نے کہا ہے ہگوا نمازوں کے بدلے میں ہے یہ غلط, تاکہ ہگوا ملتا نمازیں نہیں ہوتی, اور دوسرے اعتبار سے بھی غلط, کبھی نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں ہگوا نہیں ملتا. اس کی دو بہت ہی واضح مثال, وہ مراجع جن کے نزدیک ماں کی قضا نماز بھی بڑے بیٹے کو پڑھنا, اب قضا نمازیں پڑھنا ہے ماں کی, آج کل کے مرضی نہیں لیکن جو ہیں ماں کی قضا نماز پڑھنا ماں کا ہگوا نہیں ملے. ہگوا کا قضا نماز سے اگر تعلق ہوتا تو یہ بڑا بیٹا اگر ماں کی نماز پڑھ رہا ہے تو ہگوا بھی اسے ملے, جی نہیں نماز پڑھنا ہگوا نہیں. چلے آپ کہیں گے کہ یہ مثال تو آج کے مہاراجے کے نزدیک نہیں, آج کے مہاراجے کی مثال سن لیجیے کہ نماز پڑھنا ہے ہگوا نہیں, اگر مرنے والا ہگوا کی وصیت کر جائے کہ یہ خود آدمی کو دے دے, اب بڑے بیٹے کہاں ہگوا پر ختم لیکن نمازیں اس کے اوپر باقی رہیں گی. تو یہ اصول بعض علماء نے بنانے کی کوشش کی کہ ہگوا کا تعلق نمازوں کے بوجھ سے. اچھا ہگوا کے لفظی معنی کیا؟ ہگوا کے لفظی معنی ہے عطیہ, بخشش, گفٹ. تو اسلام نے بڑے بیٹے کو ایک گفٹ دیا ہے باپ کے مال میں, اس میں علماء نے کہا کہ یہ جس کیوں ملا، ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو دوسروں نے نہیں کیا، وہ قضا نمازیں ہی نظر آتی. مگر جیسا کہ آپ نے سنا، اس دونوں اعتبار سے یہ جملہ غلط. کبھی قضا نماز ہے اور کوئی توحفہ وفہ نہیں، خالی خالی قضا نمازیں پڑھو، کبھی توحفے سارے لے جاؤ، نمازیں پڑھنا ذمہ داری نہیں. تو خلاصہ یہ کہ ہم تو بس اس نے خدا کی پابند، اس نے کہا کہ ربا بڑے بیٹے کو دے دو، ہم دے دیں گے. جب کہے گا کہ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھوا لیں گے. دونوں کو ملانے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات علل الشرائع جیسی ضعیف حدیثوں کے جملے آتے ہیں تو اس کو جب ممبر سے بیان کیا جاتا تو سننے والوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، دونوں کو ملا لیتے نہیں، ملائیے نہیں. کبھی ہبوا ملے گا نماز کا بوجھ نہیں ہے، کبھی گوبھی بوجھ ملے گا کچھ نہیں. یہ تو خیر اتنی بات ہو گئی. اصل مسل آپ نے سنا کہ ہبوا کے معنی ہے توحفہ، ہبوا کے معنی ہے عطیہ. تو ہر مرنے والے کے مال میں سے اس کے بڑے بیٹے کے لیے اسلام ایک توحفہ رکھتا ہے جو چار چیزیں، نمبر ایک کپڑے، نمبر دو قرآن، نمبر تین تلوار، اور نمبر چار انگوٹھی. جو حدیث کی ہے سیابہ و صوبہ و سیفہ و خاتمہ، یہ چار چیزیں بڑے بیٹے کا یہ ہے ہبوا. لیکن اس میں ابھی دو تین باتیں قابل توجہ، وہ یہ ہے. نمبر ایک، یہ چار چیزیں اسی وقت بڑے بیٹے کا حق جب مرنے والے نے یہ چیزیں اپنے لیے اپنے استعمال کے لیے جمع کی. یہ ضروری نہیں کہ استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، استعمال شرط نہیں، مگر یہ ضرور شرط ہے کہ یہ چیزیں مرنے والے نے اپنے لیے رکھی. اگر اس کے گھر میں قرآن ہے لیکن یہ قرآن وہ کسی اور کے لیے رکھے گیا تو وہ حصے میں شامل نہیں. اگر مرنے والے کے پاس انگوٹھی ہے لیکن انگوٹھی اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے، وہ حصے میں شامل نہیں. اگر مرنے والے نے کپڑے اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے بنائے ہوئے، وہ حصے میں شامل نہیں. لیکن جو اپنے لیے ہیں وہ حصے میں شامل ہیں، چاہے استعمال شدہ ہو یا نہ ہو. کپڑے اس نے بنا دیے تو سستا کپڑا مل گیا، جیسے حج وغیرہ کے لوگ ہیں، دس پندرہ بیس جوڑے کے کپڑا لیا ہے کہ آہستہ آہستہ پہنیں گے، بغیر استعمال کے بغیر سلے ہوئے پڑے، سلے بھی نہیں لیکن پتہ ہے کہ اپنے لیے رکھیں، یہ ہبوا میں شامل. قرآن گھر میں تین چار ہے، وہ تین چار کا ایک مسئلہ تو والا جائے گا، لیکن تین چار ایک پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتا، لیکن اپنے لیے رکھیں کہ اس کے بعد جب یہ پرانا ہو جائے گا وہ پڑھوں گا وہ پڑھوں گا، یہ ہبوا میں شامل. یہ ہبوا میں شامل چاہے غیر استعمال شدہ. تو پھر مسئلہ سنیے کہ جو چیز مرنے والے کے ہبوا میں ہے اس کی پہلی شرط یہ کہ اپنے لیے اس میں رکھے، اگر کسی اور کے لیے ہے وہ ہبوا میں شامل نہیں. اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اس نے اپنے لیے رکھے ہیں یا کسی اور کے لیے، یہ کیسے پتا چلے؟ مرنے والا اگر کہہ بھی جائے کہ یہ میں نے اپنے لیے رکھے، وہ نہیں مانا جائے گا معیار. یا یہ کہہ جائے کہ کسی اور کے لیے رکھے، یہ کہہ جائے کہ میں نے اپنے لیے رکھے وہ تو صحیح ہے بات، یہ کہہ جائے کہ میں نے کسی اور کے لیے رکھے ہیں یہ بات صحیح نہیں. کیوں؟ اس نے یہ تو کہا کسی اور کے لیے رکھے، ہو سکتا ہے مرنے سے ایک منٹ پہلے اس کا ارادہ بدل گیا. بھائی جب تک کہ ہم کسی اور کو چیز نہ دیں، ہم کسی اور کی نیت سے رکھ بھی لیں اس کو دے نہیں، جب چاہے دل میں ارادہ بدل سکتے. اس لیے یہ کیسے پتا چلے کہ مرتے دم تک مرنے والے کی خواہش یہ تھی کہ کسی اور کے لیے؟ تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جو مرنے والے کے پاس رکھی ہے، یہ نہیں پتا اس نے اپنے لیے رکھے ہیں یا کسی اور کے لیے، وہ خود بخود اسی کی چیز مانی جائے گی جب یہ پتا نہ ہو. لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ اس نے کسی اور کے لیے رکھے تو پھر اس کا بڑے بیٹے سے تعلق نہ رہا. اب یہ کیسے پتا چلا کسی اور کے لیے رکھے ہیں؟ اس کے دو طریقے. نمبر ایک یہ کہ مرنے والا ایسا ہو کہ اس چیز کو استعمال کر ہی نہیں سکتا، یقین ہے کہ یہ اس نے کسی اور کے لیے رکھی. جس کی مثال آ رہا ہے کوئی نے لکھی کہ مرنے والا اندھا، پیدائشی اندھا ہے کہ بالکل دوبارہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس نے جو قرآن رکھا اس کے بارے میں اس کا اندھا ہونا یہ یقینی نشانی بنے گا کہ یہ قرآن اس نے اپنے لیے نہیں رکھا، چاہے رکھا بھی ہو اپنے لیکن اپنے پڑھنے کے لیے نہیں رکھا. گھر میں برکت کے لیے رکھنا وہ ہبوا نہیں، پڑھنے کے لیے رکھنا وہ ہبوا. تو اندھا ہونا یہ اس بات کا قرینہ، یہ اس بات کی نشانی کہ یہ قرآن اس نے پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، یا تو نہ ایک بھی قرآنوں کو حفظ نہیں. لیکن پھر فوراً آگے کو لکھتے. لیکن اگر کوئی ایسا اندھا کہ شروع سے اندھا نہیں اتفاقاً اب اندھا بن گیا آنکھوں کی بینائی چلی, تو اس کے جو قرآن ہے جب آنکھوں کی روشنی تھی اس وقت جو قرآن کو لے کے آیا اب تو پڑھنے کے قابل نہ رہا مگر پھر بھی یہ قرآن حفظ میں مانے جائیں. یعنی جو چیز وہ اپنے استعمال کے لیے لایا بعد میں وہ اس کے استعمال سے محروم ہو گیا وہ حفظ میں رہیں, لیکن جو لایا ہی اس حالت میں ہے کہ استعمال کر ہی نہیں سکتا وہ حفظ میں شامل نہیں. دقیق مسئلے ہیں لیکن بہرحال توہین نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو بتانا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے اور اس نے تلوار گھر میں رکھی, اب مقطوع الیدین کی تلوار ہوا نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس نے استعمال کے لیے تلوار نہیں لی, یا کسی کو دینا تھا یا خالی شو کے لیے سجانا تھا لیکن استعمال کے لیے نہیں کیونکہ ہاتھ کٹے ہوئے. ہاں ایک آدمی تلوار چلانا نہیں جانتا اور وہ تلوار خرید کے رکھتا, اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ایسے ہی رکھی. ہاتھ چلانا نہیں جانتا لیکن تلوار چلانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب چاہے سیکھ سکتا, یہ معیار نہیں. معیار یہ کہ ہاتھ ہی نہیں سیکھنا بھی چاہے تو کیا سیکھے. یہ تلوار یہ حفظ میں شامل ہے. تو مرنے اسی طرح اس کی مثال کہ مطلب اس نے یہ لیڈیز کپڑے سلوائے, پتا نہیں کس کے لیے سلوائے لیکن یہ لیڈیز کپڑے سلوانا اس بات کی نشانی کہ اپنے لیے تو اس نے اس کو نہیں سلوایا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کبھی اپنے لیے بھی کوئی سلوائے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی اس قسم کا مشورہ, لیکن عام قانون یہی یہ اس قسم کے احتمالات سے نہیں جائیں گے. وہ کہ عقلی طور پہ ممکن نہ ہو کہ اپنے لیے استعمال کرے وہ چیزیں حفظ میں شامل نہیں. تو اندھا ہونا بہرحال ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے, اس لیے میں نے کہا. تو دو چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے یہ چیز اپنے لیے نہیں رکھی. ایک تو اندھے کا قرآن, البتہ وہ اندھا جو اتفاقاً اندھا ہوا, یعنی ایک زمانہ تھا کہ وہ اپنے لیے قرآن لا سکتا تھا, اس زمانے کے جو قرآن لائے وہ اندھا بھی ہو گیا تو اسی زمانے جائیں گے. اور ہاتھ کٹے گا انگوٹھی, ویسے انگوٹھی کا استعمال کیونکہ انگلی کے علاوہ بھی ممکن, انگوٹھی تو اس سے نکالے لیکن ہتھیار خصوصاً تلوار کہ جس کے ہاتھ کٹے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. طریقہ نمبر دو, اگر کوئی مرنے والا شبوا کے بارے میں وصیت کر دے کہ میری فلا چیز فلا کو دے, یہ وصیت ہی مانا جائے یا جس میں بڑے بیٹے کو کوئی حق ہے. ایک آدمی وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے سارے کپڑے یتیم خانے بھجوا دیں, وصیت کر گیا میرے مرنے کے بعد میری انگوٹھیاں کھلا عالم کو دے دیں, وصیت کر گیا کہ میرے بعد یہ قرآن کھلا دینی مدرسے کے طالب علموں کو بھجوا دیں, یہ وصیت ویلڈ بھی ہے یعنی صحیح بھی ہے. اور یہ وصیت بتا رہی کہ یہ چیزیں مرنے والے اپنے استعمال کے لیے پرمانینٹ نہیں رکھی بلکہ ذہن میں تھا کہ موت کے بعد کسی اور کو دینا, یہ وصیت چلے گی وارث کو کچھ نہیں ملے گا. بشرط یہ کہ یہ وصیت ون تھرڈ کے دائرے کے اندر اگر حبوا کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ون تھرڈ سے بڑھ گئی تو وہی وصیت کا عام قانون چلے گا, پھر وصیت میں کٹوتی کی جائے گی, ڈڈکشن کیا جائے گا, اس کو کم کر دیں گے. مثلا کپڑے تلوار اور انگوٹھی اور قرآن میں 10,000 کی مالیت, اور قرضے نکال کے مرنے والے نے مال ہی تھوڑا ہے 20,000, تو 20,000 میں تو صرف 6,000-7,000 کے قریب وصیت چل سکتی ہے. تو اب وصیت چلے گی لیکن 10,000 کے بدلے 7,000 میں 3,000 بڑے بیٹے کو واپس کرے گی. یہ بھی اس وقت کی اور وصیتیں نہ تھیں ورنہ وہی وصیت کام کا. تو وصیت جو ہے اگر وصیت کر جائے بڑے بیٹے کا حفظ بیٹے ہاتھ کا, تو یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے. اسی طرح اسی وصیت والے ٹاپک میں ایک اور مسئلہ, یہ ساری چیزیں 800-900,000 سال پہلے ہمارے علماء لکھ گئے مختلف پہلوؤں پہ کتنی جامع نظر. اسی میں ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ اگر آپ شبوا کے بارے میں وصیت نہیں کی, ایک جنرل وصیت کی ہے لیکن جنرل وصیت ایسی چیز کے بارے میں جو مخصوص نہیں, تو اس میں شبوا کو بھی ہم شامل کر لیں. دیکھیے مشکل مسئلے تو ہیں لیکن میں کیا کروں, اس سے زیادہ آسان کیسے کیا جائے. مثلا وہ چھوڑ کے گیا 1,00,000 روپے اور شبوا کے بعد 10,000 کے قرضے نکل کے 90,000 چھوڑ گئے, 30,000 تک اس کو حق میں وصیت, ہوا ہے خالی 10,000 کا، ہوا وصیت میں شامل ہے، لیکن اس نے ہوا کے بارے میں وصیت نہیں، اس نے وصیت کی کہ میرے ماننے سے میری بیوہ بہن کو، میرے ماننے سے میری بیوہ بہن کو ایک تہائی دے دیں، اب 90,000 میں سے 30,000 نکالے جائیں، تو اب یہ جو اس نے وصیت کی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا ایک تہائی دینا، ایک تہائی کو ٹھہرا دیا مثلا، یعنی پورے مال میں سے ایک تہائی، تو ہر چیز کا ایک تہائی ہو، قرآن کا بھی ایک تہائی، تلوار کا بھی ایک تہائی، کپڑوں کا بھی ایک تہائی، انگوٹھی کا بھی ایک تہائی، بینک بیلنس کا بھی ایک تہائی، کاروبار کا بھی ایک تہائی، مکان کا بھی ایک تہائی، گاڑی کا بھی ایک تہائی، سیوت غرض یہ کہ جب اس طرح سے وصیت کرے کہ میرا ایک تہائی خدا کو دے، تو وہ یہی کرتے کہ کچھ چیزیں ایک طرف رکھی اور بینک میں سے جو پیسے تھے اس میں سے 30,000 دے دی، قرض کیجیے اس کا بینک اکاؤنٹ 30,000، باقی گاڑی ہے مکان، بیوہ بینک کو 90,000 میں سے 1/3 30,000 دینا، یہ نہیں کہ آپ نے اکاؤنٹ میں سے نکالا اور 30,000 دے دی، 1/3 کا مطلب ہے ہر چیز کا 1/3، ہر چیز میں سے ایک تہائی ایک تہائی اس کو دینا، اس کو آپ راضی کر لیں کہ ہم کیش پیمنٹ کریں گے وہ دوسری بات، لیکن ہر اس کا ہر چیز میں سے ہندو میں سے بھی ایک تہائی نکلے گا، اب اس کا مطلب یہ قرآن، ایک تہائی کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے 30 پارے ہیں سارا جائے 20 اس کو ملے تو اس کو ملے، ایک تہائی کا مطلب ہے قرآن کی ہر ہر لائن کا اتہائی، سبوں کا اتہائی نہیں، جو 10 پارے آپ نے اس کو دیے اس میں بھی 2/3 آپ کا ہے 1/3 اس کا ہے، جو 20 پارے اپنے پاس رکھتے ہیں 2/3 آپ کا ہے 1/3 اس کا ہے، تو اس میں اگر پورا حصے کی وصیت کرے پورا حصہ کسی اور کو بڑا دیکھا میں ہوں، اگر مال کے 1/3 کی وصیت کرے تو حصہ تو مال کا حصہ اس میں سے بھی 1/3 کٹے گا، بڑا بیٹا 1/3 پہنچائے بیوا بہن کو یعنی اپنی کپی کو اور 2/3 اپنے استعمال میں دے دیا، تو مرنے والا اگر پورے حصہ کی وصیت کر جائے تو حصہ غلط، مرنے والا اگر اپنے مال میں پرسنٹیج کی وصیت کر جائے تو اتنا پرسنٹ حصہ میں سے نکالا جائے گا، چاہے حصہ تو خرچ کیے بغیر بھی وہ پرسنٹیج پورا ہو رہا، 90,000 کے 30,000 بینک میں رکھیں مگر نہیں 30,000 نہیں دیں گے، 30,000 میں سے بھی 1/3 دیں گے 10,000 اور باقی 20,000 دوسری چیزوں میں سے دیں گے، لیکن یہ باریکیاں ہمارے کون اس کا خیال کرتا، خصوصاً آج کل ویلو کے اوپر اتنا معاشرہ چل رہا اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ عین میں حق ہوتا ہے وارث کو اور وقف عین کا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ بڑا بیٹا غاصب بن گیا، کیا اس کا پیمنٹ اس نے کر دیا ہے آگے، لیکن وہ جو اس کو دلوایا گیا ہے پیسہ اس کا حق جس چیز میں ہے وہ کیوں نہیں دلوایا، جب 55 کی گاڑی اگر ہے تو آپ 90 کی کا ماڈل نہیں دے سکتے، جب قرآن ہے تو اس کے پیسے نہیں دے سکتے، تو ایک مسئلہ وصیت کر جائے پورے حصہ کی تبدیل کر جائے، وصیت کر جائے اپنی جائیداد کے ایک جز کی تب بھی حصہ میں سے اتنا پرسنٹ نکل جائے، ہاں اگر وصیت ہی کو فکس کر دوں کہ میں مر جاؤں تو میری بیوا بہن کو میرا فلیٹ دے دیں، اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ خاص چیز اس نے محسوس کر دی ہوئے غلط، تو دو صورتوں میں حصہ باطل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں وہ تمام لوگ جو حصہ کا لفظ لے کے کر دوڑے مرنے والے کے وارثوں پر یہ تفصیلات آپ کو معلوم کرنا، پہلی بات تو یہ مکمل، اب حصہ ہی کے سلسلے میں ایک آخری بات ہو، میراث کے مسائل حصہ کی حد تک مکمل ہو گئے، ایک آخری بات ہو کہ حصہ جو اگر ایک سے زیادہ ہو تو کپڑوں میں تو طے شدہ بات ہے کہ ایک ہو 10 ہو 100 ہو 1,000 ہو سب کے سب مرنے والے اس کے بڑے بیٹے کو ملے، البتہ پرسنل یوز والے کپڑے، اگر کوئی مرنے والا گارمنٹ فیکٹری کا مالک ہے تو یہ نہیں ہے کہ جتنی پروڈکشن آ رہی ہے سب بڑے بیٹے کو دینا، نہیں، وہ جو اس کے اپنے پرسنل یوز کے کپڑے چاہے استعمال ہوں یا ابھی تک استعمال نہیں ہو، سلوائے جی نے ابھی تک لیکن رکھا ہے پیس اپنے لیے وہ سب بڑے بیٹے کا، ایک ہو یا اس سے زیادہ، باقی تین چیزوں میں جھگڑا ہو گیا مہاراج یہ تلوار ہو قرآن ہو انگوٹھی، اب اس میں تھوڑا وقت کا مسئلہ آ گیا، امام خمینی کے نزدیک کے خیال کہ اگر ایک سے زیادہ بھی تو بڑے بیٹا ان کا مالک بن جائے گا، لیکن آغائے خوئی اور آغائے ذوالقعدانی دونوں فرماتے ہیں کہ ایک ایک کا تو بڑا بیٹا مالک ہے، ایک سے زیادہ اگر ہے تو احتیاط کے واجب کہ اس میں نہ وارثوں کو مالک مانو نہ بڑے بیٹے کو آپس میں مطالعہ کرے، احتیاط کے واجب، امام خمینی کی زندگی میں یہ مسئلہ معلوم ہوتا تو رجوع کر کے ایک سے زیادہ چیزیں بھی بڑا بیٹا لے جا سکتا تھا، فی الحال جو کہ جتنے بھی مشہور مراجے ہیں سب نے احتیاط واجب لگا دی کہ مثلا دو انگوٹھیاں، ایک کا مالک تو یقیناً بڑا بیٹا، جو دوسری انگوٹھی ہے واجب ہے کہ دونوں اس میں کل ہو کر یعنی میراث کے جو باقی حقدار ہیں وہ اور بڑا بیٹا یہ احتیاط واجب ہے کہ کل ہو کر. اچھا کبھی مطالعات نہیں ہو پاتی ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ تو کوئی پریشان تو مسئلہ نہیں اس کا حل پھر اسلام کے پاس ہوتا. جیسے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا آپ کا جھگڑا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے 5 روپے قرضہ دیا آپ نے کہا کہ 10 روپے دی واجب ہے مطالعات کرو مطالعات نہ ہو تو آ کے میں شرح 7:30 پر مسئلے کو ڈیسائڈ کر دیا. تو اگر انگوٹھیوں میں مطالعات ہو گئی تو ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر آ کے میں شرح اس مسئلے کو طے کر دے گا. بہرحال مطالعات واجب ہے ایک سے زیادہ میں کپڑوں کے علاوہ کپڑے تو کتنے ہی کیوں نہ ہو اس کا بڑے بیٹے کا ہو باقی چیزیں ایک ہے تو بڑے بیٹے کا ایک سے زیادہ احتیاط واجب ہے کہ وارث اور بڑا بیٹا آپس میں مطالعات کر. اچھا کسی نے ایک بات اور آئی کہ یہ تو ہو گیا مصالحت کا مسئلہ لیکن اگر مصالحت والا مسئلہ آتا ہی نہیں فتوے والا مسئلہ آتا بڑا بیٹا ہے مانا خمینی کا مقلد جو کہتے دونوں انگوٹھیاں تم رکھ سکتے چھوٹا بیٹا ایسے مرضی کا مقلد ہے جو کہہ رہے ہیں فقط ایک انگوٹھی باقی وارثوں کا. اگر وارث اور بڑے بیٹے جو ہیں ان میں اشتہاد اور تکلیف کا فرق ہو جائے تو کس کی بات چلے بڑے بیٹے کی یا دوسروں کی اس میں دونوں کی بات نہیں چلے بلکہ آپ کے جھگڑا کھڑا ہو گیا مستحد کے پاس جاؤ وکیل نہیں مستحد اور مستحد کیوں خود مستحد وہ نہ آتا ہے کوئی سا مسئلہ دیکھے گا نہیں امام خمینی کو وہ اپنا فتویٰ دے دے پھر حاکم شرح کے پاس یہ معاملہ جائے وہ جس طرح بھی طے کر یہاں تک کہ جو ہمارے مستحد کا فتویٰ ہے اس کے اعتبار سے غلط بھی ہو گیا یعنی حرام بھی ہو گیا فرضی لیکن اگر اس کا جو مستحد کا فتویٰ یہی ہے ہم کو بھی ماننا پڑے گا دوسری پارٹی کو بھی ماننا پڑے گا. یہ بولو ایک سے زیادہ ہو اس میں مطالعات واجب ہے لیکن اگر کبھی وارثوں اور بڑے بیٹے میں اشتہاد اور تقلید میں اختلاف ہو جائے الگ الگ مستحد کے مقلد ہیں باقی میں شرح کے پاس جائیں جو وہ حکم ہے چاہے ہمارے مستحد کے فتوے کے بالکل اگینسٹ اس کا ماننا واجب ہے. اور اسی سلسلے کی آخری بات جس پر ہوا ختم میراث ابھی ختم نہیں تو بہرحال چمٹ کے رہ گیا مسئلہ اس طرح سے جیسے پروردگار بھی یہ چاہتا اس مسئلے پر جتنی گفتگو ہو جائے وہ معاشرے کے لیے ضروری لیکن خلاصہ ہوا کسی طرح اس سے تو جان چھوٹے وہ مسئلہ آخری مسئلہ وہ یہ کہ ہوا تلوار کے ساتھ ایک بحث آتی ہے کہ کیا جدید ہتھیار بھی اس میں شامل ہے یا نہیں. جدید ہتھیار اگر اس میں شامل ہو جائے تو ہوا کا اماؤنٹ بہت بڑا ہو سکتا بہت بڑا ہو سکتا اس لیے کہ پاکستان کلاچنکوٹ سے آ گیا راکٹ لانچر کر لوگوں کے پاس آ گئے ہیں قانونی یا غیر قانونی کی بھائی فرق بہرحال اس کے مالک ہیں. اگر کاکو اگر مر جائے اس کے وارثوں میں اگر میراث میں جھگڑا کیونکہ بعض چیزوں میں بےمان آدمی ایماندار سے زیادہ